بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم کتاب دشت جنو کا پارٹ 26 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کی مصنفہ آمنہ ریاض ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. صفحہ نمبر 259. اب حقہ وقہ ہونے کی باری شامیر کی تھی. کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس کی پرسنالٹی کے سارے رنگ تپش پر رکھی موم کی طرح پگھلتے چلے گئے اور اس وقت وہ انگلش فلموں کا ہیرو کم پنجابی فلموں کا وہ مسخرہ زیادہ لگنے لگا جس کے گول چہرے کو فریم کیمرہ فریم میں رکھ کر سب سے زیادہ مزاحیہ سین پکچرائز کیے جاتے ہیں. بالکل سخت کہہ رہی ہوں. اس نے سخت تاثرات بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اور جان بوجھ کر شامیر کی طرف سے نظریں پھیر لیں. مبادہ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے اپنے خیالات ہی نہ بدلنے پڑے. تم ہمارے مہمان ہو اور مہمانوں کے ساتھ ہم ایسے ہی دوستانہ انداز میں پیش آتے ہیں. ذات کے راجپوت ہیں, مہمان نوازی سمجھو, ختم ہے ہم پر. وہ گردن اکڑا کر اور اترا کر بولی. شامیر چپ چاپ سامنے دیکھنے لگا لیکن اس کا چہرہ ابھی ایسے غم کی داستان سنا رہا تھا جس نے اس کی ساری شخصیت کو اتھل پتھل کر کے رکھ دیا ہو. خوش نصیب نے کنکھیوں سے اسے دیکھا اور آنسہ ہوشیار کا دل پسیج کر رہ گیا. بڑا ہی دکھ ہوا اسے شامیر کو اداس دیکھ کر. دیکھو شامیر, آئی ایم سوری اگر تم ہرٹ ہوئے تو, لیکن سچ یہی ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میں تو صرف سیام اور فضیلہ چچی کو چڑھانے کے لیے تمہارے ساتھ کچھ زیادہ ہی فرینک ہو کے بات کر رہی تھی. اس نے کہہ تو دیا لیکن ڈرتے ڈرتے, کیونکہ دل سے جانتی تھی کہ اس نے غلط کیا ہے. شامیر سر پکڑے بیٹھا تھا. اس کا وہ حال تھا جیسے وہ سمجھ ہی نہ پا رہا ہو کہ اب کیا کہے اور کیا نہیں. مجھے پتا ہے میں نے تمہیں ہرٹ کیا ہے لیکن پلیز اب کچھ مت بولو, شامیر نے بوجھل آواز میں کہتے ہوئے بیئر بدلا. یہ صدمہ بہت شدید ہے, مجھے سنبھلنے میں کچھ وقت لگے گا. شامیر میں تو پلیز, خوش نصیب میں نے تم سے کہا ہے نا اب کچھ مت کہو. میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تم میری فیلنگز کے ساتھ کھیل رہی ہو. اللہ معافی, میں کیوں کھیلوں گی, مجھے تو ویسے ہی گیمز میں دلچسپی نہیں ہے. برا کیا ہے تم نے, بہت ہی برا. زندگی میں پہلی بار کسی کو میں نے اپنے راز میں شریک کیا تھا. مجھے لگا صرف تم ہو جو مجھے سمجھ سکتی ہو. اور تم راز, وہ جنات والا. شامیر نے اسبات میں سر ہلا دیا. کوئی نہیں جانتا کہ میرے پاس موکل ہے. غیر انسانی مخلوق سے نہ صرف بات کر سکتا ہوں بلکہ ان کے ذریعے کوئی بھی کام کروا سکتا ہوں. وہ بولتا جا رہا تھا اور خوش نصیب کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا اور ڈر کے مارے اس کی آنکھیں بھی پھیل رہی تھیں. یہ ایسا راز ہے جس سے میرے انتہائی قریبی لوگ بھی واقف نہیں ہیں, حتیٰ کہ میرے پیرنٹس بھی نہیں. اور یہ موکل تمہیں ملے کہاں سے؟ خوش نصیب کی آواز حلق میں ہی گھٹ رہی تھی. میری ماما ایک پیر صاحب کی پیروکار رہ چکی ہیں. بچپن میں وہ ہر جمعرات کو مجھے لے کر پیر صاحب کے آستانے پر جایا کرتی تھیں. تم تو ساری زندگی یورپین کنٹریز میں رہے ہو, کیا وہاں پہ بھی پیر اور ان کے آستانے ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ. پاکستانی اور انڈین نجرات پیروں فقیروں کو بہت مانتے ہیں اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں پر ایسے آستانے نہیں بنے ہوتے جیسے یہاں پاکستان میں میں دیکھ چکا ہوں. خیر, انہی پیر صاحب کی دعا کے تو فعل وہ موکل یا جن کہہ لو میرا دوست بن گیا. اس کا نام جبار ہے اور وہ بیشتر وقت میرے ساتھ ہی رہتا ہے. اس وقت بھی وہ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے. اتنا کہنے کی دیر تھی کہ گاڑی کی چھت خوش نصیب کے سر پہ آن گری. اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. حلق میں سانس اٹک گیا اور دل تیز گام کی رفتار سے دوڑنے لگا. اس نے ڈرتے ڈرتے بدقت گردن موڑ کر پیچھے دیکھا لیکن یہ کیا, وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا. پوری کی پوری سیٹ خالی پڑی تھی. خوش نصیب کی ذرا جان میں جان آئی, لیکن پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے. جب باہر ہر ایک کو نظر نہیں آتا, شامیر نے ایک بار پھر آرام سے کہا اور ایک بار پھر خوش نصیب کا ڈر کے مارے برا حال ہو گیا. پلیز شامیر, گاڑی روک دو, میں اترنا چاہتی ہوں. کیا تم ڈر رہی ہو؟ پریشان مت ہو, میرے دوستوں کو جب بار کچھ نہیں کہتا. نہیں, تم پلیز گاڑی روک دو. وہ بزد تھی, خدا جانے جو نظر نہیں آ رہا تھا وہ پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر اس کا گلا ہی دبا دیتا. جو نظر آئے کم سے کم انسان اس کی طرف سے محتاط تو رہتا ہے. اچھا ایک منٹ. اس نے گاڑی روک دی. جبار, خوش نصیب کو ڈر لگ رہا ہے, تم پلیز گاڑی سے اتر جاؤ. شامیر نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا اور کہا، اور اگلا لمحہ خوش نصیب کے لیے اور بھی تعجب خیز تھا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ شامیر کی بات کے فوراً بعد گاڑی کا پچھلا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ چند سیکنڈ کا توقف ہوا اور پھر دروازہ باہر سے دھکیل کر بند کر دیا گیا۔ اس سارے عمل کے دوران نہ کوئی ٹھوس وجود خوش نصیب کو دکھائی دیا اور نہ ہی اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ شامیر نے دوبارہ سٹیرنگ گھمایا اور گاڑی سے منہ نکال کر جبار سے بولا، سنو، تم سیدھے فضل منزل چلے جاؤ اور خوش نصیب کے تایا جان سے بات کر کے اس کا مسئلہ حل کروا دو۔ ساتھ ہی گاڑی سے باہر اس نے کسی کو ہاتھ ہلا کر خدا حافظ بھی کہا۔ خوش نصیب ہونکوں کی طرح منہ کھولے، کبھی شامیر تو کبھی گاڑی سے باہر اس نادیدہ مخلوق کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جس کا نام جبار تھا، اور خدا جانے وہ تھا بھی یا نہیں تھا۔ گاڑی جو ہی آگے بڑھی اس نے بدقت تھوک نگل کر اپنا خشک ہوتا حلق تر کیا اور سکڑ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اگر چند منٹ کے لیے تصور کر لیا جائے کہ شامیر کی باتوں میں صداقت تھی، تو سچ بات یہ تھی کہ شامیر ایک خطرناک انسان تھا، اور خوش نصیب کو بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ غلط بندے سے پنگا لے بیٹھی ہے۔ اس کی جگہ کیف ہوتا تو کوک کے ساتھ شامی کباب والا برگر کھا کر بھی راضی ہو جاتا، بیچارہ معصوم سا لڑکا۔ لیکن ایک منٹ، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ شامیر سچی بول رہا تھا؟ یکا یک خوش نصیب کو اپنے بونگے پن کا احساس ہوا اور وہ گردن اکڑا کر بیٹھ گئی۔ میں سمجھ گئی، تم مجھے بے وقوف بنا رہے ہو۔ میں تمہیں کیوں بے وقوف بناؤں گا، یہ مجھے نہیں پتا، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولی، ضدی، ہٹ دھرم، بلا کپور اعتماد لہجہ۔ لیکن اتنا بتا دوں کہ تم مجھے بے وقوف بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہاں البتہ یہ کوشش سیام کے ساتھ کی ہوتی تو ضرور تمہارے قدم چوم سکتی تھی کامیابی۔ میں تمہیں کیوں بے وقوف بناؤں گا، محبت نہیں کرنی مت کرو، کم سے کم میری فیلنگز کو تو جھوٹا مت کہو۔ میں تمہاری فیلنگز کو کچھ نہیں کہہ رہی، میں تو اس جبار نامی ڈرامے کی بات کر رہی ہوں۔ میں نہیں مانتی کہ تمہارے پاس کوئی جنوین ہو سکتا ہے، یہ سب دھوکا ہے، محض نظر کا دھوکا۔ شامیر کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ دھوکا؟ نظروں کا ہیر پھیر؟ ابھی جب جبار جا کر تمہارے تایا کو راضی کرے گا نا کہ تمہارے ابا کی دکانوں کا کرایہ تمہیں دے دیا کریں، تو تمہیں جبار کی حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ ایک بار پھر خوش نصیب کے سر پر آسمان آ گرا۔ یہ تمہیں کرایہ والی بات کیسے پتا چلی؟ جبار مجھے سب کچھ بتا چکا ہے، انفیکٹ مجھے جبار نے ہی سب سے پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ تم نے مجھ پر تعویذ کروائے ہیں، لیکن جب سیام نے بتایا تو میں نے اوپنلی یہ بات کر کے تمہیں شرمندہ کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ خوش نصیب تھوڑی سی دیر کے لیے شرمندہ ہوئی، پھر ہٹ دھرمی سے بولی، میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، جو مرضی سمجھو، لیکن اگلے کچھ روز کے لیے میں نے جبار کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ تمہارے پرابلم سالو کرواتا رہے گا۔ خوش نصیب نے ایسے سر جھٹکا جیسے کہہ رہی ہو مجھے ابھی بھی یقین نہیں آیا۔ ہمارے پرابلمس تو ہمیشہ سے ساتھ ہمارے رہتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت انہیں حل نہیں کرا سکتی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ بارش کی وجہ سے سڑک پر پیر جمانا مشکل ہو رہا تھا، وہ چار قدم آگے بڑھتے تو لگتا دو قدم پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ فلک بوس سے ذرا پہلے ماویہ نے ایک ذیلی پگڈنڈی کی طرف رخ موڑ دیا، ایک طرف کھائیاں تو دوسری طرف یہاں درختوں اور خود رو جھاڑیوں کی بھرمار تھی۔ دور دور تک ان دونوں کے سوا کوئی زیرو دکھائی نہ دیتا تھا۔ یہ شارٹ کٹ ہے، ہم جلدی پہنچ جائیں گے، اس نے آگے بڑھ کر آئکت کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ چند قدم آگے جا کر اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلا ہی آگے بڑھ رہا ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو آئکت وہیں متذبذب سی کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ یہاں کیچڑ بہت ہے ماویہ، ہم پھسل سکتے ہیں۔ وہ فکر مندی سے دائنے ہاتھ پر منہ کھولے کھڑی کھائیوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ماویہ الٹے قدموں آیا اور بایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ آئکت ایک بار پھر متذبذب ہوئی، لیکن پھر اس نے اپنا ہاتھ ماویہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب وہ دونوں آگے پیچھے چل رہے تھے۔ ماویہ نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور درختوں اور خود رو جھاڑیوں کو راستے سے ہٹاتا آئکت کی سہولت کے لیے ہٹاتا جا رہا تھا۔ آئکت ایک ہاتھ سے چھتری پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے ماویہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اوپر چڑھ رہی تھی۔ اس کی سانس بھی پھول چکی تھی۔ تمہارے اس کورس کا کیا ہوا؟ اوپر چڑھتے ہوئے آئکت نے پوچھا۔ کون سا کورس؟ وہ جو تم کیلیفورنیا یونیورسٹی سے کرنا چاہتے تھے، کیا نام تھا اس کا؟ آج کا اپنے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے یاد کرنے کی کوشش کی. مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ تم اس سال کے آخر تک کوئی کورس کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے. اس نے نام یاد نہ آنے پر ناکام ہو کر کہا. اب میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے, اس سال کے آخر تک میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں. اور وہ کچھ اور کیا ہے؟ مجھے وسامہ کی موت کا معمہ حل کرنا ہے ہر حال میں. کاش میں تمہارا ساتھ دے سکتی. چند منٹ کی خاموشی کے بعد آئکت نے کہا. معاویہ نے بے اختیار گردن موڑ کر اسے دیکھا. تم میرا ساتھ دے سکتی ہو. اس کا انداز سادہ تھا لیکن لہجے میں اصرار بولتا تھا. آئکت اس وقت اس کا ہاتھ پکڑے ایک بڑے پتھر پر پیر جمانے کی کوشش کر رہی تھی. بارش کی کن من میں شدت آ گئی تھی اور چھتری ہٹ جانے سے آئکت بھیگ گئی تھی. ان دونوں کی نظریں ملی. معاویہ کی آنکھوں میں اصرار تھا تو آئکت کی آنکھیں لاچاری کے بوجھ سے جھک گئیں. تم جانتے ہو یہ ممکن نہیں. دنیا میں ناممکن کچھ نہیں ہوتا اور یہ تم بھی اچھی طرح جانتی ہو. تم ماموں اور ممانی کے ساتھ واپس چلی جاؤ. میں ابھی کچھ دن فلک بوس میں اور رکوں گا. لیکن معاویہ, میں فیصلہ کر چکا ہوں اور کسی کی کوئی بات میرا فیصلہ نہیں بدل سکتی. تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ بے دہانی میں اس نے ہاتھ کو جھٹکا دیا. یہ بالکل غیر ارادی حرکت تھی. آئکت اپنی جھونک میں اور کسی قدر معاویہ پر انحصار کرتے ہوئے پیر آگے بڑھا رہی تھی. معاویہ کے ہاتھ کو جھٹکنے پر اپنا توازن وہ برقرار نہ رکھ سکی. سنبھلنے کے لیے اس نے چٹان کا سہارا لینا چاہا لیکن اس کوشش میں اس کے پیروں کے نیچے سے پتھر پھسلتے گئے اور ان پھسلتے پتھروں کے ساتھ وہ خود بھی تقریباً 10 فٹ گہری کھائی میں پھسلتی چلی گئی. معاویہ! آئکت کی چیخ بادلوں کی گرج کے ساتھ وادی میں گونجی. آئکت! معاویہ نے حواس باختہ ہوتے ہوئے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن اس کوشش میں وہ منہ کے بل نیچے کیچڑ میں گرا. اس کے باوجود اس کے حواس اتنے بحال رہے کہ اس نے آئکت کو بچانے کی کوشش ترک نہیں کی اور آئکت کی آستین کا کنارہ اس کے ہاتھ میں آ گیا. میرا ہاتھ پکڑو, جلدی کرو, میرا ہاتھ پکڑو. وہ کیچڑ کے ساتھ ناہموار چٹان پر مسلسل نیچے کھسکتا جا رہا تھا. وہ اپنے پیروں کو تیز تیز حرکت دے رہا تھا. اسے کسی ایسے سہارے کی ضرورت تھی جس کے ذریعے وہ خود کو نیچے کھائی میں گرنے سے بچا سکے. دوسری جانب وہ آئکت کی آستین کو مسلسل کھینچتا اس کا ہاتھ یا کلائی قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا. آئکت کے لیے کھائیوں میں موت کا اژدہا منہ کھولے کھڑا تھا کہ کب وہ اپنی زندگی بچانے کی تگودو ترک کرے اور کب اس کا لقمہ بنے. جیسے ہوا میں معلق آئکت کا خون ہی خشک ہو چکا تھا. بارش اسے اوپر معاویہ کی طرف دیکھنے نہ دیتی اور نیچے گہری ناہموار کھائیوں کی دہشت اسے مرنے سے پہلے ختم کر دینا چاہتی تھی. معاویہ, مجھے بچاؤ, میں مرنا نہیں چاہتی. موت کے خوف نے جیسے اسے ادھواں کر دیا تھا. وہ رو رہی تھی اور چلا رہی تھی اور اپنی زندگی بچانے کے لیے مسلسل ہاتھ پیر چلا رہی تھی. میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا. وہ پوری جان کی طاقت لگا کر چلا رہا تھا. بلاخر اس کے پیروں نے ایک ٹھوس سطح کو چھوا. معاویہ نے فوراً سے پیشتر اپنے پیر اس سطح میں پھنسائے اور دونوں ہاتھوں کو آگے کی طرف لٹکا کر سڑک کے کٹاؤ سے نیچے لٹک گیا. پوری مضبوطی سے اس نے آئکت کی دونوں کلائیوں کو قابو میں کیا اور جتنی طاقت سے اوپر کھینچ سکتا تھا کھینچنے کی کوشش کرنے لگا. بارش کی وجہ سے گرفت جمتی نہ تھی اور ان دونوں کے ہاتھ بار بار چھوٹ رہے تھے. پتہ نہیں کتنی دیر کی اذیت اور محنت کے بعد وہ اسے اوپر لانے میں کامیاب ہو سکا تھا اور پھر وہ دونوں جیسے بیدم سے ہو کر وہیں کیچڑ زدہ زمین پر گر گئے تھے. موت کا سامنا بہرحال مر جانے سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے. خوش نصیب اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا مہنور کے ساتھ فہمینہ بھی وہیں موجود تھی. روشن کروشیا اور دھاگے سامنے رکھے کوئی ڈیزائن بنانے میں مصروف تھی اور نانی حسب توقع تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز بیٹھی تھی. مہنور اور فہمینہ کے سامنے کینو کی باسکٹ رکھے کینو چھل چھل کر کھا رہی تھی اور ساتھ ساتھ باتیں ہو رہی تھیں. فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ان کے ہاتھ زیادہ تیزی سے کینو چھیل رہے تھے یا زبانیں زیادہ تیزی سے چل رہی تھیں. یہاں تو پارٹی ہو رہی ہے, کینو کھانے کے لیے کسی نے میرا انتظار بھی نہیں کیا. تم گھر پر ٹک کر بیٹھو تو کوئی تمہارا انتظار کرے نا. کہاں تھی تم اب تک؟ روشن امی نے حسب عادت اسے سرزنش کی. اس نے کہاں جانا ہے؟ فریا کی طرف ہی گئی ہوگی. مہنور نے کہا. جی ہاں, ملہ کی دوڑ مسجد تک اور ہماری خوش نصیب کی دوڑ فریا کے گھر تک. فہمینہ شرارت سے بولی. وہ دونوں اسے مل کر چڑھا رہی تھی. خوش نصیب نے اسے منہ چڑھایا اور جا کر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ غصے کے اظہار کے طور پر فہمینہ کے ہاتھ سے کینو جھپٹ لیا۔ جی ہاں، فریحہ کی طرف گئی ہوئی تھی میں۔ لیکن یہ پارٹی کس خوشی میں ہو رہی ہے؟ ارے اصل پارٹی تو تمہاری طرف سے ہوگی، وہ بھی تب جب یونیورسٹی میں تمہارا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ بات سنو، میں لارج سائز پیزا کھاؤں گی۔ اللہ معافی، اپنی صحت دیکھو فہمی، اور اپنی خوراک پر دھیان دو۔ جتنا تم ایک وقت میں کھاتی ہو نا، نارمل سائز کے چار لوگ اتنا کھانا کھا سکتے ہیں۔ ارے چپ کرو، کیوں بچی کی صحت کو نظر لگا رہی ہو؟ اس بچی کا بھائی ہمیشہ میرے کھانے پینے پر نظر رکھتا ہے، تب آپ کو اعتراض نہیں ہوتا۔ اس نے ٹھنک کر روشن امی کو دیکھا۔ بھائی سے یاد آیا، فون آیا تھا اس کا، بہت یاد کر رہا تھا تمہیں۔ فہمینہ نے رازداری سے جھک کر کہا۔ فہمینہ کوئی مزیدار سا جواب سننے کی امید رکھتی تھی، لیکن خوش نصیب نے کہا تو صرف اتنا، یاد تو میں بھی کر رہی تھی اسے۔ کیف نے سنا تو خوشی کے مارے بے ہوشی نہ ہو جائے کہیں۔ اسے کہو میرا ایک کام کر دے، اس کے بعد بھلے سے بے ہوش ہوتا رہے یا پھر کوما میں ہی چلے جائے۔ فٹے منہ تمہارا، کبھی تو کوئی اچھی بات کر لیا کرو، فہمینہ جل کر بولی تھی۔ خوش نصیب قہقہ لگا کر ہنسی۔ اچھا سنو، اگلی بار کیف سے بات ہو تو کہنا کہ مجھ سے بھی بات کر لے، ایک ضروری کام ہے مجھ سے۔ ایسا کون سا ضروری کام پڑ گیا کیف سے، ہمیں بھی تو بتاؤ۔ فریحہ کی ایک کزن ماس کمیونیکیشن میں ایڈمیشن لینا چاہ رہی ہے، اسی کے بارے میں معلومات چاہیے تھی۔ اچھا کہہ دوں گی، لیکن اب تو تم اپنے ایڈمیشن کا سوچو۔ ایڈمیشن کا تو ابھی کچھ بھی نہیں پتا۔ پتا کیوں نہیں ہے؟ روشن امی تمہارے ایڈمیشن کے لیے راضی ہو گئی ہیں۔ مہانور نے پرجوش انداز میں سے خوشخبری سنائی۔ ایڈمیشن تو تب ہوگا نا جب ایڈمیشن کے لیے ہمارے پاس پیسے آئیں گے۔ پیسوں کی اب تم فکر مت کرو، روشن امی نے دھاگا لپیٹتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ میں نے صبح تمہیں دکانوں کے کرائے کی بات بتائی تھی نا، اشفاق بھائی وہ سارا کرایہ ہمیں دینے پر راضی ہو گئے ہیں۔ وہ اتنی خوش تھیں اس بات پر کہ خوشی ان کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ دیکھا کتنے اچھے ہیں میرے ابو، فہمینہ نے دانت نکال کر کہا، اور خوش نصیب بجائے کہ اس بات پر خوش ہوتی وہ مخمصے میں پڑ گئی۔ روشن امی گیلری کی الماری میں کروشیا اور دھاگے رکھنے گئی تھی، اور وہ تیزی سے اٹھ کر ان کے پیچھے آئی۔ امی یہ کیا معاملہ ہوا؟ تائبو تو ہمیں کمرہ تک دینے پر راضی نہیں ہو رہے تھے، یہ اتنے سارے پیسے دینے کی حامی کیسے بھر لی انہوں نے؟ بھائی میں تو خود حیران ہوں۔ وہ الماری بند کر کے اس کی طرف پلٹی تو بہت خوش لگ رہی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد اشفاق بھائی صاحب نے مجھے بلوایا اور کہا کہ تمہارے ابا کی دکانوں کا سارا کرایہ اگلے مہینے سے وہ ہمیں دے دیا کریں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ پچھلے دو مہینے کا کرایہ بھی انہوں نے مجھے دے دیا ہے۔ دیکھو تو خوش نصیب، تم ہمیشہ ان سب لوگوں سے متنفر رہتی ہو، لیکن ان سب کو ہمارا کتنا خیال رہتا ہے۔ روشن امی اور بھی بول رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی فیور مل جانے کے بعد ان کا دل خاندان والوں کے لیے اور بھی گداز ہو گیا تھا، جبکہ خوش نصیب ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ اس کے کانوں میں شامیر کی کہی ہوئی باتیں گونج رہی تھیں۔ میں نے جبار سے کہہ دیا ہے، وہ تمہارے سارے پرابلمز حل کروا دے گا۔ اس کے دماغ میں جیسے چیونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ مونٹاک کے بے بادل آسمان پہ ایک خوبصورت شام رات میں ڈھل رہی تھی۔ ساحل سمندر کی طرف سے آنے والی ہوائیں خنک اور دلکش معلوم ہوتی تھیں۔ ایسے میں اس دو کمروں کے کاٹیج کی تمام بتیاں جلا دی گئی تھیں اور کھلی ہوئی کھڑکیوں سے اندر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ سامنے کی طرف چھوٹا سا باغیچہ تھا، جس میں ایک طرف درخت کی شاخ سے پرانے ٹائر کا جھولا لگایا گیا تھا۔ ٹائر کو خوبصورت رنگوں کی رسیوں کی گروں سے سجایا گیا تھا۔ باغیچے سے برآمدے کی سیڑھیاں متصل تھیں، جن کی تعداد چار سے زیادہ نہیں تھی۔ سیڑھیوں کے دونوں طرف برآمدے کی گرل تھی۔ برآمدے میں دو دروازے کھلتے تھے، ایک کاٹیج کا داخلی دروازہ تھا، دوسرا دروازہ کاٹیج کے پچھلی طرف جانے والی گلی کی طرف لے جاتا تھا۔ دروازے سے داخل ہو تو بالکل سامنے ٹی وی لانچ پلس سٹنگ روم تھا۔ سامنے کی دیوار پر ایک بڑا فیملی پورٹریٹ لگا ہوا تھا۔ تصویر تقریباً 20 سال پہلے کھینچی گئی ہوگی، لیکن اتنے سالوں نے بھی چہروں کی خوبصورتی کو مان نہیں کیا تھا۔ مسٹر اور مسز جمال، جو مونٹاک میں مسٹر اور مسز جیک کے نام سے جانے جاتے تھے، اس وقت جوان تھے، اور ان کے چہرے زندگی کی رانائیوں کی عکاسی کرتے تھے۔ ننا آدم مسز جمال کی گود میں اپنی فرشتوں جیسی مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ 4 سالہ منفرا مسٹر جمال کے بائیں بازو کے گھیرے میں کھڑی بالوں کو دو پونیوں میں باندھے پورے دانت نکالے مسکرا رہی تھی۔ یہ اتنا خوبصورت فیملی فوٹو تھا کہ جو بھی دیکھتا سراہے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ اس بڑے پورٹریٹ کے ساتھ دیوار پر جا بجا چھوٹے بڑے فریم لگے ہوئے تھے، جن میں منفرا اور آدم کی بچپن سے لے کر اب تک کی کئی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ بڑے فیملی فوٹو کے ساتھ نسبتاً درمیانے سائز کا ایک اور فریم لگا ہوا تھا، جس میں ایک درمیانی عمر کی عورت کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر تھی۔ عورت کی عمر 18-19 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس کا چہرہ بیزی اور نقوش خوبصورت لیکن دیہاتی پن کا نقش لیے ہوئے تھے۔ یہ مسٹر جمال کی والدہ کی تصویر تھی اور پرانی یادوں کی وہ آخری کڑی تھی جسے انہوں نے اب تک سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی کے ساتھ ساتھ ضرورت کا کچھ اور سامان بھی موجود تھا جو پنجابی ثقافت کی نمائندگی کرتا تھا۔ یہ وہ تمام اشیاء تھی جنہیں مسز جمال نے جمع کر رکھا تھا۔ وہ ایسی چیزوں کو گھر میں لانے کی کوشش کرتی رہتی تھی جن سے انہیں پاکستان سے جڑے رہنے کا احساس ہوتا رہے۔ داہنے ہاتھ ماسٹر بیڈ روم تھا، دوسری طرف کچن کا دروازہ تھا جس سے کچن میں کھانے کا اہتمام کرتی مسز جمال اور منفرا نظر آ رہی تھی۔ دروازے کی جگہ کھلی ہوئی تھی، وہاں صرف دروازے کا فریم لگا ہوا تھا۔ کچن کے بالکل ساتھ سیڑھیاں اوپر کی منزل کی طرف جاتی تھیں۔ اوپر ایک بیڈ روم اور ایک چھوٹا اسٹڈی روم تھا۔ یہ کمرہ منفرا کے بعد زیادہ تر آدم کے زیر استعمال رہتا تھا۔ کمرے کے سامنے چھوٹا سا ٹیرس تھا جہاں کھڑے ہو کر ساحل سمندر کو دور تک دیکھا جا سکتا تھا۔ لکڑی کا بنا ہوا یہ بلا شبہ ایک خوبصورت کاٹیج تھا۔ سٹنگ روم کی پورٹریٹ وال کے سامنے مسٹر جمال کھڑے تھے اور اپنی والدہ کی تصویر کو حسرت سے تک رہے تھے۔ منفرا نے کچن سے انہیں دیکھا اور باہر آ کر ان کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر اپنی تھوڑی بھی ان کے کندھے سے لگا دی۔
ڈیڈ،
اس نے انہیں پیار سے پکارا تو وہ جیسے کسی گہرے خیال سے چونک سے گئے۔ ان کی آنکھوں کے کنارے نم تھے اور پتلیوں میں درد کا ایک جہاں آباد تھا۔ منفرا ان کا درد محسوس کر سکتی تھی لیکن اس درد کا مداوع کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس نے ہولے سے ان کے کندھے تھپتھپا دیے۔ ڈنر ریڈی ہے ڈیڈ؟ مسٹر جمال نے نظر کا چشمہ آنکھوں سے ہٹا کر آنکھوں کے کنارے پوچھے اور اس کے ساتھ کچن میں آ گئے۔ اتنے دنوں کے بعد منفرا آئی ہے، کم سے کم آج تو سب لوگ وقت پر ڈنر کے لیے آ جائیں، یہ آدم بھی پتہ نہیں کہاں رہ گیا۔ مسز جمال چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل پر لزانیا کی ٹرے رکھ رہی تھی۔ انہوں نے مسٹر جمال کا چہرہ دیکھا تو چونک گئی اور آنکھوں کے اشارے سے منفرا سے سبب پوچھا۔ منفرا نے انہیں چپکے سے خاموش رہنے کا اشارہ دیا اور مسٹر جمال کے لیے کرسی کھینچ کر انہیں بیٹھنے میں مدد دینے لگی۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، اچھا ہوا جو ڈنر جلدی تیار ہو گیا، منفرا نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آدم بھی وقت پر پہنچ جائے۔ آدم آ جاؤ بھائی، کیا کسی نے مجھے یاد کیا ہے؟ آدم خوش دلی سے کہتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ 19-20 سال کا ایک بھرپور نوجوان تھا، چہرے مہرے سے معصوم معلوم ہوتا تھا لیکن قد کاٹ اتنا تھا کہ منفرا کا بڑا بھائی لگتا۔ صبح میں وہ کالج جاتا اور شام میں مسٹر جمال کے ساتھ مچھلیوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا، لیکن یہ کام اسے کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ وہ بچپن ہی سے سمندر کے عشق میں مبتلا رہا تھا اور اس کو اسکوبا ڈائیور بننا تھا اور سمندر کی تہ میں چھپے ہوئے رازوں سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ یہ وائٹ ساس لزانیا آپ نے منفرا کے لیے بنایا ہے، اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کبھی نہیں بناتی۔ وہ اتنے دنوں بعد آئی ہے، کھانا تو اسی کی پسند کا ہونا چاہیے تھا۔ اس کی صحت دیکھیں، میرا خیال سے 2 سال کا روزہ رکھنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا کہ یہ پہلے سے زیادہ موٹی ہو کر آ گئی ہے؟ جی نہیں، میں نہیں ہوئی موٹی۔ یہ تم صرف اپنا دل بہلانے کے لیے کہہ رہی ہو، ورنہ اپنے موٹاپے کا تمہیں خود بھی احساس ہے۔ مسٹر اور مسز جمال ہنسنے لگے۔ اچھا اب اسے کھانا کھانے دو، تنگ مت کرو میری بیٹی کو، مسز جمال نے پیار سے منفرا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو وہ آدم کو منہ چڑھا کر اپنی پلیٹ میں لازانیا ڈالنے لگی۔ تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ اچھی چل رہی ہے، آج کل میں تھیسس پر کام کر رہی ہوں اور اس کے لیے اکثر ڈاکٹر ریمیسن کی سائیکائٹری بھی جاتی ہوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن تمہاری پڑھائی ختم کب تک ہو جائے گی؟ مسز جمال نے بظاہر سرسری انداز میں پوچھا۔ میری پڑھائی ختم ہو جائے گی موم، لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ پاکستانی کمیونٹی میں اب کس لڑکی کی شادی ہوئی ہے جو آپ کو ایک دم سے میری پڑھائی ختم ہونے کا خیال آ رہا ہے؟ منفرا نے شرارت سے پوچھا تو مسز جمال ناراضگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر کسی کی شادی کا سن کر تمہاری شادی کی فکر ہوئی تو اس میں غلط بات کون سی ہے؟ تمہارے ساتھ کی ساری لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، کم سے کم ہمارے سرکل میں تو سبھی کی ہو گئی ہے۔ منفرد کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹی کے لیے کوئی شہزادہ آئے گا۔ مسٹر جمال نے مسکرا کر منفرا کو دیکھا تھا، وہ بچپن سے اسے یہی کہا کرتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی شہزادہ آئے گا اور وہ کوئی عام آدمی نہیں ہوگا، اور جب تک وہ شہزادہ نہیں آ جاتا اسے پڑھائی مکمل کر کے کریئر پر دھیان دینے دو۔ انہوں نے اب سنجیدگی سے کہا، پتہ نہیں آپ کیوں اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، کیا آپ کو منفرا کی فکر نہیں ہے؟ زمانہ اتنا خراب ہو گیا ہے، امریکن سوسائٹی میں تو چھوٹی چھوٹی لڑکیاں نہ جانے کیا کیا کرتی پھر رہی ہیں۔ منفرا تو پھر شائستہ، جن لڑکیوں کی تم بات کر رہی ہو وہ اسی ماحول کی پروردہ ہیں، اور ان کے پاس تمہاری جیسی مائیں بھی نہیں ہیں جو ان کی تربیت کر سکیں اور انہیں اچھے برے اور صحیح غلط کا فرق سمجھا سکیں۔ کم سے کم تمہیں تو اپنی تربیت پر ضرور بھروسہ ہونا چاہیے۔ ڈیڈ از رائٹ موم، اور میں نے آپ سے پرومس کیا ہے کہ کبھی آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کروں گی۔ مسز جمال گہرا سانس بھر کر خاموش ہو رہی اور بیٹی کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ منفرا نے جلدی سے بات ہی بدل دی، ڈیڈ آپ کا پاکستان جانے کا پلان کہاں تک پہنچا؟ اس سے پہلے کہ مسٹر جمال کوئی جواب دیتے آدم نے کہا، وہ پلان میری وجہ سے مکمل نہیں ہو پا رہا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میں پاکستان نہیں جاؤں گا۔ ایک بڑا سا نوالا منہ میں رکھتے ہوئے اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ مسٹر جمال کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی، تو آخر تمہیں وہاں جانے میں تکلیف کیا ہے؟ وہ ملک ہے ہمارا، تم لوگوں کے اچھے مستقبل کے لیے میں یہاں پر رہنے پہ راضی ہوا تھا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ساری زندگی وہاں کا منہ نہ دیکھوں۔ میرے اپنے تو وہیں پر ہیں جنہیں میں اچھے مستقبل کی تلاش میں پیچھے چھوڑایا تھا، خدا معلوم اب سب کہاں ہوں گے، ہوں گے بھی یا نہیں، جہاں انسان کی بنیادیں ہوتی ہیں وہاں تو جانا ہی ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہاں آ کر آباد ہونا آپ کی چوائس تھی ریڈ، اس کے لیے کسی نے آپ کو فورس نہیں کیا تھا، اور دوسری بات یہ کہ آپ کی بنیادیں وہاں ہو سکتی ہیں لیکن ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں، یہیں بڑے ہوئے ہیں، اینڈ یس آئی ایم اے پراؤڈ امیرکن۔ میں پاکستان جا کر کیا کروں گا؟ تمہیں بس ہر اس بات سے اختلاف کرنا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، تم ایک نالائق اور نافرما بردار اولاد کے سوا اور کچھ نہیں ہو۔ مسٹر جمال ایک دم سے غصے میں آ کر بولے تھے۔ آدم کا چہرہ بے عزتی کے احساس سے لال ہو گیا، اس نے شکوا کن انداز میں ماں اور بہن کو دیکھا جن کے چہرے بیزاری اور الجھن سے بھرے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ پھر اس نے پلیٹ کو ہاتھ مار کر پرے دھکیلا اور کرسی گھسیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا اور دھپ دھپ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ آدم رکو، کھانا کھا کر جاؤ۔ مسز جمال تیزی سے اس کے پیچھے لگ گئی۔ ان کے جانے کے بعد کچن میں چند منٹ کے لیے خاموشی چھا گئی۔ مسٹر جمال کا تنفس تیز ہو رہا تھا اور چہرہ غصے اور پچھتاوے سے لال ہو گیا تھا۔ تم نے دیکھا منفرا، یہ کتنا بدتمیز ہو گیا، تم لوگوں کے لیے میں نے اپنی سرزمین، اپنے لوگ چھوڑ دیے، کیا اس لیے ان سب کو چھوڑا تھا کہ کل کو میری اولاد میرے فیصلوں کو غلط قرار دے؟ اصل میں یہ زمین ہے ہی خراب، اس ملک کی آب و ہوا ہی نوجوان نسل کو باادب بننے نہیں دیتی۔ مشرقی مرد اس سرزمین پر آ کر اچھا مستقبل تو بنا سکتا ہے لیکن اچھی اولاد نہیں بنا سکتا۔ پتہ نہیں ہم مشرقی لوگ ایسی فاش غلطیاں کیوں کرتے ہیں۔ ان کے پچھتاوے، ان کے غم ان تمام مشرقی لوگوں جیسے ہی تھے جو کئی سال پہلے اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آئے اور آباد ہو گئے تھے۔ وہ دونوں ہی زخمی ہوئے تھے، معاویہ کی داہنی کوہنی کی ہڈی اپنی جگہ سے کھسک گئی تھی، دونوں ہی کے چہرے اور بازوؤں پر خراشیں آئی تھیں۔ خوشی اس بات کی تھی کہ اتنے خوفناک حادثے سے وہ بچ نکلے تھے، اور دکھ اس بات کا تھا کہ جان بچ جانے سے بھی بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ وساما کے بعد جو زندہ رہنے کی آخری وجہ آئکت کے پاس موجود تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ آئکت اتنا تڑپ تڑپ کر روئی، اس نے ایسے بین کیے کہ کیا ہی وساما کی موت پر روئی ہوگی۔ اس روز فلک بوس پر ایک بار پھر ماتم کی سیاہی چھا گئی تھی اور بشام کے بادل ٹوٹ ٹوٹ کر برسے تھے۔ معاویہ کا دل جیسے بند ہو رہا تھا، دکھ کی لہر تیز دھار آلے کی طرح اسے کاٹ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ آئکت کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دے۔ وہ اس مقصد کے لیے اپنے زخموں کو بھول کر اس کے کمرے تک گیا بھی تھا، اور اندر سے آتی آوازوں نے جیسے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ صبر کرو آئکت، اللہ کو یہی منظور تھا، فائقہ مومانی کہہ رہی تھی۔ ان کی آواز میں بھی آنسوؤں کی نمی شامل تھی۔ میں کتنا صبر کروں ماما جان، اللہ صرف مجھ سے ہی صبر کیوں چاہتا ہے؟ میں نے وساما کو کھو دیا، اس بچے کو کھو دیا جس کے سہارے مجھے زندگی گزارنا تھا۔ اس سے تو اچھا ہوتا معاویہ نے مجھے گر جانے دیا ہوتا،
میں بھی مر گئی ہوتی تو یہ دکھی نہ سہنا پڑتا، نہ کوئی مجھے یہ کہتا کہ میں صبر کروں۔
اس کے رونے میں اور شدت آ گئی۔ باہر کھڑے معاویہ نے دیوار سے ٹیک لگا کر اپنا سر دیوار سے لگا دیا۔ اس کا دل جیسے دکھ سے پھٹ رہا تھا۔ یہاں پر پارٹ 26 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ کے لیے پارٹ 27 سماعت فرمائیں۔